ترجمہ: حمد اور استوت اور ماہمہ اس بڑے رب کے لیے خاص ہے جس کا نام اللہ ہے، جو رب العالمین ہے اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے اور مالک جمیع عالم یوم الدین ہے، یعنی یہ مرتبہ پرستش کا خدا کے لیے مخصوص ہے کہ اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا سزا کے لیے مالکیت ایک عالم اور ایک رنگ میں محدود نہیں، بلکہ یہ صفات اس کی بے انتہا رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں، کوئی ان کا انتہا نہیں پا سکتا، اور آسمان اور سورج وغیرہ کی ربوبیتیں یعنی پرورشیں ایک خاص رنگ اور ایک خاص قسم میں محدود ہیں اور اس اپنے تنگ دائرے سے آگے نہیں نکلتی، اس لیے ایسی چیزیں پرستش کے لائق نہیں۔ علاوہ اس کے ان کے یہ افعال بال ارادہ نہیں، بلکہ ان سب کے نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے وہ سب کے رب کہ جو بے انتہا رنگوں میں اپنے یہ صفات ظاہر کرتا ہے، پرستش کے لائق تو ہی ہے، اور سورج چاند وغیرہ پرستش کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام میں فرمایا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ حم میم سجدہ، آیت 38۔ یعنی نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سورج چاند آسمان آگ پانی وغیرہ پیدا کی ہیں۔ چاند اور سورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کا صیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ یہ کل چیزیں جن کی غیر قومیں پرستش کرتی ہیں، تم ہرگز ان کی پرستش مت کرو۔ پھر اس صورت میں یعنی سورہ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ جب آکاش اور سورج اور چاند اور آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش سے منع کیا گیا، تو پھر کون سا فائدہ اللہ کی پرستش میں ہے کہ جو ان چیزوں کی پرستش میں نہیں۔ تو دعا کے پیرائے میں اس کا جواب دیا گیا کہ وہ خدا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے تئیں آپ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ انسان صرف اپنی عقل سے اس کو شناخت نہیں کرتا، بلکہ وہ قادر مطلق اپنی خاص تجلی سے اور اپنی زبردست قدرتوں اور نشانوں سے اپنے تئیں شناخت کرواتا ہے۔ وہی ہے کہ جب غضب اور قہر اس کا دنیا پر بھڑکتا ہے تو اپنے پرستار بندوں کو اس غضب سے بچا لیتا ہے۔ وہی ہے جو انسان کی عقل کو روشن کر کے اور اس کو اپنے پاس سے معرفت عطا کر کے گمراہی سے نجات دیتا ہے اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مطلب ہے جس کو پانچ وقت مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ دراصل اسی دعا کا نام نماز ہے، اور جب تک انسان اس دعا کو درد دل کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے اور اس سے وہ عقدہ کشائی نہ چاہے جس عقدہ کشائی کے لیے یہ دعا سکھلائی گئی ہے، تب تک اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نماز میں تین چیزیں سکھلائی گئی ہیں: ایک، اول خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی توحید، تا انسان چاند سورج اور دوسرے جھوٹے دیوتاؤں سے منہ پھیر کر صرف اسی سچے دیوتا کا ہو جائے اور اس کی روح سے یہ آواز نکلے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الفاتحہ آیت 5، یعنی میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اور دوسرے یہ سکھلایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرے اور اس طرح پر بنی نوع کا حق ادا کر دے، اس لیے دعا میں اہدنا کا لفظ آیا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم سب لوگوں کو اپنی سیدھی راہ دکھلا، یہ معنی نہیں کہ مجھ کو اپنی سیدھی راہ دکھا۔ بس اس طور کی دعا سے جو جمع کے صیغے کے ساتھ ہے بنی نوع کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے، اس دعا میں یہ سکھلانا مقصود ہے کہ ہماری حالت کو صرف خشک ایمان تک محدود نہ رکھ، بلکہ ہمیں وہ روحانی نعمتیں عطا کر جو تو نے پہلے راست بازوں کو دی ہیں، اور پھر کہا کہ یہ دعا بھی کرو کہ ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن کو روحانی آنکھیں عطا نہیں ہوئیں۔ آخر انہوں نے ایسے کام کیے جن سے اسی دنیا میں غضب ان پر نازل ہوا، اور یا اس دنیا میں غضب سے تو بچے مگر گمراہی کی موت سے مرے، اور آخرت کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ خلاصہ دعا کا یہ ہے کہ جس کو خدا روحانی نعمتیں عطا نہ کرے اور دیکھنے والی آنکھیں نہ بخشے اور دل کو یقین اور معرفت سے نہ بھرے، آخر وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی شوخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اسی دنیا میں اس پر غضب پڑتا ہے، کیونکہ وہ پاکوں کے حق میں بد زبانی کرتا ہے اور کتوں کی طرح زبان نکالتا ہے، بس ہلاک کیا جاتا ہے جیسا کہ یہود اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، اور بارہا طاعون کا عذاب ان پر نازل ہوا جس نے ان کی بیعت کنی کر دی، اور یا اگر وہ دنیا میں شوخی اور شرارت نہ کرے اور بد زبانی اور شرارت کے منصوبے میں شریک نہ ہو تو اس کے عذاب کی جگہ عالم ثانی ہے جب اس دنیا سے وہ گزر جائے گا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ ممکن ہے کہ رگ وید میں جو اندر اور سورج اور چاند اور آگ وغیرہ دیوتاؤں سے دعائیں مانگی گئی ہیں، اس سے مراد وہ اعلیٰ طاقت حضرت اہدیت ہو جو ان کے پردے میں کام کر رہی ہے، جو سب مجازی دیوتاؤں کا دیوتا ہے، کیونکہ ہم بعض جگہ قرآن شریف میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پاتے ہیں کہ جس قدر اس عالم میں مختلف چیزیں نظام عالم کا قائم رکھنے کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے نمونے ہیں جو مجازی رنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں، گویا اجرام فلکی اور عناصر ارضی ایک کتاب کے اوراق ہیں جن سے ہمیں خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معرفت کا سبق ملتا ہے اور عادت اللہ کا پتہ لگتا ہے۔ مثلا سورج چار فصلوں میں چار تغیرات دکھلاتا ہے، اول تغیر موسم خریف جو موسم بہار کے مخالف ہے، اس تغیر سے وہ درختوں کے آب و تاب کو ویران کرنا شروع کرتا ہے، اکثر درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اور ان کے اندر کا مادہ سیالہ جو تازگی بخش ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے بدن پر بھی اس موسم کا یہی اثر ہوتا ہے کہ خشک اور سوداوی امراض پیدا ہوتے ہیں، بس اسی طرح خدا کی ایک تجلی بھی موسم خریف سے مشابہ ہے کہ ایک زمانہ انسانوں پر آتا ہے کہ ان کے دلوں پر قبض طاری ہوتی ہے اور وجد اور یاد الہی کا مادہ سیالہ جو روحانی تازگی کو بخشتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گو کھلے کھلے معصیت اور فسق کا دور ابھی نہیں آتا مگر ان سے الہی کا جوش جاتا رہتا ہے، اور دلوں پر افسردگی اور مردگی اور جمود تباہ اور قبض غالب ہو جاتا ہے، اور لذت اور ذوق شوق الہی باقی نہیں رہتا، اور یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس کو کل یگ کا پیش خیمہ کہنا چاہیے۔ پھر دوسرا زمانہ جو بذریعہ سورج کے خریف کے بعد ظاہر ہوتا ہے وہ موسم سرما کا زمانہ ہے، جبکہ آفتاب اپنی دوری کی وجہ سے شدت برودت ظاہر کرتا ہے، سو اسی طرح اس آفتاب حقیقی کی جس کا نام خدا ہے ایک تجلی ہے جو جاڑے سے مشابہت رکھتی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا کی محبت دلوں سے بکلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور انسانی طبیعتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں، اور بجائے اس کے ہر ایک شخص نفس اور شہوات کی راہ کو پسند کرتا ہے، اور شراب خوری، قمار بازی، زنا کاری اور جھوٹ، فریب، دغا، بد زبانی، تکبر، دنیا پرستی، چوری، خیانت، خون ریزی، ٹھٹھا، ہنسی اور ہر ایک قسم کا پاپ اور ہر ایک قسم کا پلید کام دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور تمام لیاقتیں زبان کی چالاکیوں سے آزمائی جاتی ہیں، اور جو شخص ایسے طریقوں سے اپنی چالاکیاں دکھلاتا ہے وہ بڑا لائق سمجھا جاتا ہے اور بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر مر بھی جائے تو اس کی یادگاریں قائم ہوتی ہیں۔ ایسا ہی زمین سنسان پڑی ہوئی ہوتی ہے، شاذ و نادر کے طور پر کوئی زمین پر ہوتا ہے جو پاک دل اور پاک زبان اور پاک خیال اور خدا سے ڈرنے والا اور معرفت کے پاک پانی سے سیراب ہونے والا ہو۔ یہ موسم ایسا ہے گویا اس کو کل یگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نیکی کا کال اور بدی کا اقبال ہوتا ہے، اور زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی ہے۔ پھر دوسرا زمانہ جو سورج اپنے تغیرات سے جاڑے کے بعد ظاہر کرتا ہے وہ ربیع کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مردہ پودے نئے سرے زندہ کیے جاتے ہیں، اور نباتات کا خشک شدہ خون نئے سرے پیدا کیا جاتا ہے۔ سو اسی طرح وہ جو آفتاب حقیقی ہے، ایک بھاری تجلی اپنی جو موسم بہار کو دکھلاتی ہے دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ تب زمین کے زندہ کرنے کے لیے ایک نیا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور وہ پانی اس طرح اترتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کر کے اس کے دل کو اس پانی کا ابر بہار بناتا ہے۔ تب وہ پانی اس بادل میں سے خدا تعالیٰ کے اذن سے نکلتا رہتا ہے اور ان خشک پودوں پر پڑتا ہے جن کو خریف کی باد سرسر نے تباہ اور خراب کر دیا تھا، اور ان میں معرفت الہی کے نئے پتے پیدا کرتا ہے، اور ذوق شوق کے پھول ان میں نمایاں کر دیتا ہے، اور آخر انسانی شاخوں کو نیک اعمال کے پھلوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر تیسرا زمانہ جو زمانہ بہار کے بعد سورج دیوتا ظاہر کرتا ہے، وہ سیف کا زمانہ ہے جو موسم گرما کا زمانہ کہلاتا ہے، اور موسم گرما میں سورج ان پھلوں کو پکا دیتا ہے جو بہار کے موسم میں ابھی کچے تھے۔ بس اسی طرح خدا کی تجلی کے لیے بھی ایک موسم سیف یعنی موسم گرما آتا ہے۔ یہ وہ موسم ہوتا ہے جبکہ بہار کے دنوں سے ترقی کر کے انسانی پاک طبیعتیں خدا تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی محبت میں گرم ہوتی ہیں، اور طبیعتوں میں ذکر الہی کے لیے جوش پیدا ہوتے ہیں، اور ترقیات کمال کو پہنچتی ہیں، اور یہ زمانہ پورے معنی سے صد یگ کا زمانہ ہوتا ہے۔ تب اکثر لوگ در حقیقت خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلتے ہیں اور اس کی خواہشوں کو اپنی خواہشیں بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سورج کے ان چار تغیر کے مقابل خدا تعالیٰ کے بھی چار تغیر پائے جاتے ہیں، بس اس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جو کچھ اجرام فلکی اور عناصر میں جسمانی اور فانی طور پر صفات پائی جاتی ہیں وہ روحانی اور ابدی طور پر خدا تعالیٰ میں موجود ہیں، اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا ہے کہ سورج وغیرہ بذات خود کچھ چیز نہیں ہے، یہ اسی کی طاقت زبردست ہے جو پردے میں ہر ایک کام کر رہی ہے۔ وہی ہے جو چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے، جیسا کہ وہ تاریک دلوں میں خود داخل ہو کر ان کو منور کر دیتا ہے اور آپ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم الشان روشنی کا مظہر بنا دیتا ہے، اور مختلف فصلوں میں مختلف اپنے کام ظاہر کرتا ہے۔ اسی کی طاقت آسمان سے برستی ہے جو می کہلاتی ہے، اور خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے، اور پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے۔ اسی کی طاقت آگ میں ہو کر جلاتی ہے، اور ہوا میں ہو کر دم کو تازہ کرتی، اور پھولوں کو شگفتہ کرتی، اور بادلوں کو اٹھاتی، اور آواز کو کانوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ اسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں مجسم ہو کر نوع انسان اور حیوانات کو اپنی پشت پر اٹھا رہی ہے۔ مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں؟ نہیں، بلکہ مخلوق۔ مگر ان کے اجرام میں خدا کی طاقت ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے کہ جیسے قلم کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہے۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے، مگر قلم نہیں لکھتی بلکہ ہاتھ لکھتا ہے۔ یا مثلاً ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلاتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، مگر دراصل وہ صفات اس کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں۔ اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و عناصر ارضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سفلی اور علوی کا مشہود اور محسوس ہے، یہ سب باعتبار اپنی مختلف خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات ہیں اور خدا کی طاقت ہے جو ان کے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے، اور یہ سب ابتدا میں اسی کے کلمے تھے جو اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا۔ نادان سوال کرے گا کہ خدا کے کلمے کیوں کر مجسم ہوئے، کیا خدا ان کے علیحدہ ہونے سے کم ہو گیا؟ مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ آفتاب سے جو ایک آج شیشی آگ حاصل کرتی ہے وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی۔ حاشیہ، آریہ صاحبان کا یہ عقیدہ ہے کہ پرمیشر نے زمین اور آسمان کی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، صرف موجودہ چیزوں کو جو قدیم سے تھیں باہم جوڑا ہے، جیسا کہ جیو جو قدیم سے اور انادی ہے اور پرمانو یا پرکرتی جو اجسام کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اور قدیم اور انادی ہیں۔ مگر ہم ایسے اعتقاد کی وجہ سے اس قدر آریہ صاحبوں پر غصہ نہیں کرتے جس قدر ہمیں ان کی بے نصیبی پر رحم آتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت ایجاد کو شناخت نہیں کیا تو کیا شناخت کیا؟ حاشیہ، کوئی محبت بغیر مشاہدہ حسن یا احسان کے پیدا نہیں ہو سکتی، اور کوئی گناہ بغیر خدا کی محبت اور اندیشہ اس کی ناراضگی کے دور نہیں ہو سکتا۔ محبت گناہ کو ایسا جلاتی ہے جیسا کہ آگ میل کو، جس سونے کو ہر روز آگ میں ڈالو گے کیا اس پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ اگر وہ شخص جو نہ خدا کے حسن کا قائل ہے یعنی اس کو پورا قادر نہیں جانتا، اور نہ خدا کے احسان کا قائل ہے یعنی یہ یقین نہیں رکھتا کہ اس کی روح جو اس کے اندر بول رہی ہے وہ خدا سے ہے، وہ خاک اپنے پرمیشر سے محبت کرے گا؟ حاشیہ خط، اور کون سا سچا اور کامل گیان ان کو حاصل ہوا؟ وہ خدا جس نے اس قدر بڑے بڑے اجرام آسمان میں پیدا کیے جیسے سورج اور چاند، اور اس قدر ستارے پیدا کیے جن کا اب تک انسانوں کو پتہ نہیں لگتا، کیا وہ پیدا کرنے میں کسی مادے کا محتاج تھا؟ جب میں ان بڑے بڑے اجرام کو دیکھتا ہوں اور ان کی عظمت اور عجائبات پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ صرف ارادہ الہی سے اور اس کے اشارے سے ہی سب کچھ ہو گیا، تو میری روح بے اختیار بول اٹھتی ہے کہ اے ہمارے قادر خدا، تو کیا ہی بزرگ قدرتوں والا ہے، تیرے کام کیسے عجیب اور وراء العقل ہیں، نادان ہے وہ جو تیری قدرتوں سے انکار کرے، اور احمق ہے وہ جو تیری نسبت یہ اعتراض پیش کرے کہ اس نے ان چیزوں کو کس مادے سے بنایا۔ افسوس کہ آریہ صاحبان یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر خدا کو مخلوق کے بنانے میں انسانی اسباب کی پابندی ضروری ہے تو پھر وہ جیسے بغیر مادے کے کچھ بنا نہیں سکتا، ویسا ہی وہ بغیر کسی کافی وقت کے کچھ بنا نہیں سکتا۔ اسی صورت میں جیسا کہ ہم ایک دیوار کے بنانے میں اندازہ کرتے ہیں کہ ایک معمار اتنے دنوں میں اس کو تیار کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، ایسا ہی ہمیں یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ خدا کو مثلا سورج یا چاند بنانے میں اس قدر وقت کی ضرور حاجت پڑی ہوگی، اور اس سے پہلے اس کے لیے غیر ممکن ہوگا کہ کچھ بنا سکے۔ مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے یہ حدیں مقرر کرنا اور کسی خاص اندازہ وقت کی طرف کسی کام کے لیے اس کو محتاج سمجھنا کفر ہے، اور گو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام جلدی سے کرے یا دیر سے، مگر وہ وقت کا محتاج نہیں، ایسی صورت میں وہ مادے کا کیوں کر محتاج ہو گیا؟ انسانی ذوف کے لیے جو منطق بنائی گئی ہے، اس منطق سے اس کے حق میں بھی کوئی نتیجہ نکالنا اس سے زیادہ کون سی حماقت ہوگی؟ میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ وید کی یہ تعلیم ہو، بلکہ خاص پنڈت دیانند کے پیٹ سے یہ تعلیم نکلی ہے۔ پنڈت صاحب نے جب دیکھا کہ بغیر روٹی کھانے کے وہ جی نہیں سکتے، اور بغیر پانی کے ان کی پیاس نہیں بجھتی، اور بغیر مشقت اور مغز خوری کے وید نہ پڑھ سکے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جیسا وہ ایک چیز کے حصول کے لیے مادے کے محتاج ہیں، ایسا ہی ان کا پرمیشر بھی مادے کا محتاج ہے۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ دوسرے کے کاموں کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتا ہے، چنانچہ بازاری عورتیں ہرگز سمجھ نہیں سکتی کہ دنیا میں پاک دامن اور پاک دل عورتیں بھی ہوتی ہیں، جس کو آنکھیں ملی ہیں وہ آنکھوں کے بعد اپنے تئی اندھا نہیں کر سکتا، اور جس کو کوئی حصہ گیان اور معرفت کا ملا ہے وہ پھر جہالت کو پسند نہیں کر سکتا۔ ہم نے سدھا امور اپنی آنکھوں سے ایسے خارے کی عادت دیکھی ہیں کہ اگر ہم بعد اس کے گواہی نہ دیں کہ در حقیقت ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور کسی مادے کا محتاج نہیں، تو ہم سخت گناہگار ہوں گے۔ شاید 14 سال کے قریب ہو گیا ہے یا کم یا زیادہ، جو میں نے دیکھا تھا کہ عالم کشف میں ایک کاغذ پر میں نے بعض باتیں لکھی ہیں، اس غرض سے کہ ایسے طور سے وہ ہونی چاہیے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے وہ تحریر اپنے قادر خدا کے روبرو پیش کی کہ اس پر دستخط کر دیں کہ ایسا ہی ہو جائے۔ تب میرے خدا نے ایک قلم سے ایک سرخی کی سیاہی سے جو خون کی مانند تھی، اور میں خیال کرتا تھا کہ وہ خون ہی ہے، اس پر دستخط اپنے کر دیے، اور دستخط سے پہلے قلم کو چھڑک دیا اور وہ چھینٹے خون کے میرے پر پڑے۔ تب وجد اور شوق محبت سے میری آنکھ کھل گئی کہ خدا نے میرا منشا پورا کیا اور میری تحریر پر بے تامل دستخط کر دیے۔ اس وقت میرے پاس ایک دوست موجود تھا، یعنی میاں عبداللہ سنوری۔ اس نے شور مچایا کہ یہ قطرے سرخ کہاں سے گرے، اور جیسا کہ عالم کشف میں دیکھا تھا، در حقیقت خارج میں بھی وہ سرخ قطرے تر بتر میرے کرتے پر پڑے تھے اور کچھ عبداللہ پر بھی۔ اب بتلاؤ کہ یہ تو تمام کشفی معاملہ تھا، ظاہر میں ان خونی قطروں کا وجود کیوں کر پیدا ہو گیا اور کس مادے سے وہ خون پیدا ہوا؟ آریہ صاحبان بجز اس کے کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ قصہ جھوٹا ہے اور آپ بنا لیا ہے، اور یہی قصہ میں نے سرما چشمے آریہ میں لکھا ہے، کیونکہ انہی دنوں میں وہ کتاب تالیف ہوئی تھی، اور چونکہ عین آریہ صاحبوں کے مقابل پر یہ نشان ظاہر ہوا تھا، اس لیے میرے خیال میں یہ پنڈت لیکھ رام کے مارے جانے کی طرف اشارہ تھا اور تعاون کے وقوع کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اسی طرح سدھا نشان ہیں جو ایسی قدرتوں پر دلالت کرتے ہیں جو بغیر مادے کے ظہور میں آئیں۔ جس نے یہ قدرتیں نہیں دیکھیں اس نے اپنے خدا کا کیا دیکھا؟ حاشیہ ختم۔ مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ آفتاب سے جو ایک آچھی شیشی آگ حاصل کرتی ہے، وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی۔ ایسا ہی جو کچھ چاند کی تاثیر سے پھلوں میں فربہی آتی ہے، وہ چاند کو دبلا نہیں کر دیتی۔ یہی خدا کی معرفت کا ایک بھید اور تمام نظام روحانی کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی دنیا کی پیدائش ہے، جبکہ یہ بات طے ہو چکی اور خود قرآن شریف نے یہ علم ہمیں عطا کیا، تو پھر میرے نزدیک ممکن ہے کہ وید نے جو کچھ آگ کی یا ہوا کی تعریف کی یا سورج کی ماہمہ اور استت کی، اس کا بھی یہی مقصد ہوگا کہ الہی طاقت ایسے شدید تعلق سے ان کے اندر کام کر رہی ہے کہ در حقیقت اس کے مقابل وہ سب اجرام بطور چھلکے کے ہیں اور وہ مغز ہے، اور سب صفات اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ اس لیے اسی کا نام آگ رکھنا چاہیے اور اسی کا نام پانی اور اسی کا نام ہوا، کیونکہ ان کے فعل ان کے فعل نہیں بلکہ یہ سب اس کے فعل ہیں، اور ان کی طاقتیں نہیں بلکہ یہ سب اس کی طاقتیں ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں کہ الحمدللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی مختلف رنگوں اور پیرایوں اور عالموں میں جو دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے زمین آسمان کی چیزیں کام کر رہی ہیں، یہ وہ نہیں کام کرتی بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا سر ہم ممردم من قواریر، النمل 45، یعنی دنیا ایک شیش محل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے، اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیشے پانی ہیں، حالانکہ پانی ان کے نیچے ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں ایک تیسری جگہ بھی فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ 71، یعنی یہ خیال مت کرو کہ زمین تمہیں اٹھاتی ہے یا کشتیاں دریا میں تمہیں اٹھاتی ہیں، بلکہ ہم خود تمہیں اٹھا رہے ہیں۔